السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. چلیے اب ہم پانچویں پارے کے آغاز سے بک میں سے پڑھیں گے. آپ میرے ساتھ ساتھ بک کو فالو کریں اور انشاءاللہ تعالی آج جس چیز پہ ہمیں بہت زیادہ شرح صدر ہوگا انشاءاللہ وہ ہے خیانت. اللہ تعالی ہماری زندگی سے ہر قسم کی خیانتوں کو نکال دے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دین و دنیا قرآن پاک کی روشنی میں اس میں سے آج ہم کریں گے پارہ نمبر پانچ والمحصنات من النساء. اس پارے کو ہم جس موضوع سے لیں گے وہ ہے خیانت. ہم سب اردو میں اس لفظ کو جانتے ہیں لیکن اس بارے میں ہم اس کی عملی صورتیں دیکھیں گے اور تقریباً 15 سے 20 مختلف قسم کی خیانتیں دیکھیں گے. آپ کا کام کیا ہوگا کہ آپ نے ہر ایک قسم کو نوٹ کرنا ہے, بعد میں ایک ایک کے اوپر اپنی عملی زندگی میں سے نکات ڈھونڈنے ہیں کہ کیا میری زندگی میں انجانے میں کہیں خیانت تو نہیں ہے. اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں گی اور آپ خود سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے نہیں, الحمدللہ میرے اندر کوئی خیانت نہیں. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں نہیں پتہ چلتا لیکن وہ ہمارے اندر ہوتی ہیں, تو بس ذرا سا اس کا احساس دلا دیا جائے تو پھر وہ کام اللہ کے حکم سے صحیح ہو جاتا ہے. کیونکہ جسم کے اندر کچھ بیماریاں چھپی ہوتی ہیں, اپنے وقت پہ نکلتی ہیں, پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ میرے جسم میں تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, کبھی پہلے پتہ لگتا نا تو میں اس کا علاج کراتی. تو آج کا سبق انشاءاللہ ایک ٹیسٹ کروانے والا سبق ہوگا, ڈائیگنوز ہوگی اور اس کے بعد علاج تو بہت آسان ہے. آپ کو تک کہ ڈاکٹر پیسے دوائی کے نہیں دیتے, تشخیص کے دیتے ہیں, ورنہ تو ہر بندہ ہی ڈاکٹر کی بجائے ڈسپینسر سے جا کر دوائیاں لے لے. دوائیوں کا تو اس کو پتہ ہوتا ہے, تو ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ یہ چیک کرے کہ مریض کو بیماری کیا ہے. تو یہ قرآن الحکیم بھی ہے, شفا بھی ہے, یہ آپ کی میری بیماریاں کھول کھول کر دکھاتی ہے. سورۃ نساء کی آیت 24 سے پانچواں پارہ شروع ہوتا ہے والمحصنات من النساء, کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ شادی شدہ عورتوں پر تم نے نظر رکھی تو یہ تمہاری نگاہوں کی خیانت ہوگی. کیونکہ ہر وہ عورت جو کسی کے بھی نکاح میں ہے وہ دنیا کے ہر مرد کے لیے حرام ہے, اس لیے اس کے بارے میں سوچنا, بات کرنا یا اس سے افیئر چلانا تو یہ کبیرہ گناہ ہوگا. پھر آیت 25 میں وہ لڑکیاں جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہیں, اصل میں ان کے نکاح خیانت کی نظر ہو جاتے ہیں. کیونکہ بخاری میں روایت ہے کہ لا نکاح الا بی ولی, لا نکاح الا بی ولی, نکاح ہوتا ہی نہیں ولی کے بغیر. تو کورٹ میرج کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں, گھر سے بھاگ جانا اور پھر نکاح کر لینا اس کی بھی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. آیت 29 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان والو باطل طریقوں سے دوسروں کے مال کھا کر خیانت نہ کرو. اسی آیت میں خیانت کی ایک اور قسم خودکشی کا تذکرہ ہوا ہے. خودکشی کرنا اللہ کے دیے ہوئے جسم میں خیانت ہے. اور آیت 31 میں کبائر کا تذکرہ ہے اور خیانت کبیرہ گناہوں میں سے ہے. آپ نوٹ کر سکتے ہیں, کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا ہوگا ان چیزوں پہ کہ اچھا اپنی جان لینا یہ تو خیانت ہے, کیونکہ جس جان ہماری تھوڑی ہے, یہ تو اللہ کی تھی تو ہم نے لے لی تو خیانت ہو گئی. پھر اسی طرح کبیرہ گناہوں میں ڈیٹیل سے آپ دیکھیں گے نا تو خیانت بہت بڑا گناہ ہے. پھر آیت 32 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو فضل دوسروں پر ہو چکا اس کو دے کر حسد کیوں کرتے ہو, خیانت کیوں کرتے ہو, اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگ لو. اور اگلا جملہ ہائی لائٹ کر لیجئے, جو کسی کو دے سکتا ہے تو وہ تم کو بھی دے سکتا ہے. اگر یہ اصول زندگی میں رہے نا ہمارے سامنے تو ہم کبھی نہ جلیں کڑے اور دوسروں کو دے کر حسد اور رقابت کا شکار تو بالکل بھی نہ ہوں. پھر آیت 33 میں وراثت سے حقداروں کو محروم کرنا خیانت کی ایک قسم ہے. آج ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی علم کام کرنے کی ہمیں توفیق دے. پھر آئے 84 میں دو طرح کی خیانت کا تذکرہ، ایک مردوں کی طرف سے جب وہ معاشی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، جب وہ معاشی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بڑائی کا مقام دیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بڑائی کا مقام دیا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں لیتے. شوہر نام کے تو ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ فرائض پورے نہیں کرتے. سوچئے ذرا، وہ مرد جو ہڈ حرام ہیں گھر بیٹھے رہیں گے اور بیچاری عورتیں گھروں میں برتن دھوتی، صفائیاں کرتی اور بعض دفعہ پھر گھر جا کر ان کی مار بھی کھاتی ہیں. کبھی شرابی ہیں تو بھنگی ہیں تو چرسی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہر وہ مرد جو ہاتھ توڑ کر بیٹھ جائے اور صرف حالات کا شکوہ ہی کرے تو یہ اس کی طرف سے اپنی ذمہ داریوں کو نہ پورا کرنا ہوگا. اسی طرح پھر خواتین بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس میں عورتوں کی بھی کچھ صفات ہیں جن میں کمی کر کے وہ خاوندوں کے حقوق میں خیانت کی مرتکب ہوں گی. مطلب بیوی کو پھر صالحہ، قانتہ، فرما بردار، عاجز ہونا ہوگا، ٹیک کیئرنگ ہونی ہوگی عورت کو. تو عورت پھر اپنے اندر اگر کوئی کمی کرتی ہے تو وہ بھی حقوق میں خیانت ہوگی. اس آیت میں تیسری چیز خیانت کے متعلق یہ ہے کہ بیوی کو بیچ کے راستوں سے ہٹا کر براہ راست اس پر ہاتھ اٹھا لینا، یعنی ذرا سا مرد کو غصہ آیا پکڑ کے بیوی کو مارنا شروع کر دیا، تو یہ مرد کی خیانت ہے. اتنا حق نہیں دیا اللہ نے اس کو، اصل میں اس کے حقوق کے معاملے میں خیانت ہے. یعنی بعض لوگ اپنے حق سے زیادہ وصول کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو یہ اسی کی کیفیت ہے. بعض لوگ اپنے حق سے زیادہ وصول کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو یہ اسی کی ایک قسم ہے. اس میں بھی بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. پھر اسی طرح آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے جھگڑے کی صورت میں مقرر کیے جانے والے شخص کے بارے میں بتایا کہ آج اگر کسی کی غلط طرف داری کر دی، قصور شوہر کا تھا اور بیوی کو جھوٹا کہہ دیا اور کہا معافی مانگو. اکثر ہمارے معاشرے میں یہی کیا جاتا ہے، بس بس چپ چپ، عورتیں نہیں بولتی، لڑکیاں نہیں بولتی، بیٹیاں نہیں بولتی، بس معافی مانگو. اب ایک جس نے پہلی زیادتی کی تھی اس کو آپ سب کے سامنے اور بڑا بنا رہے ہیں، اور بیوی جو سچی تھی اس کو چھوٹا بنا رہے ہیں. کل تو وہ اور نخرے کرے گا، کہے گا تجھے وہ سب کے سامنے معافی نہیں مانگی تھی. یعنی اس کے اندر اور ایک اکڑ اور ایسی کیفیت آ جائے گی. تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے دیکھا جائے کہ قصور ہے کس کا. تو ایسے لوگ جو ہیں جو راہ جاتی طرف داریاں لوگوں کی کرواتے کرتے ہیں وہ بھی خیانت کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اسی طرح دوسری طرف یہ بات کر دی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نگاہوں میں کی نگاہوں میں خائن بن کر آؤ گے. آپ دیکھیے کہ لوگوں کی نظروں میں ہم سچے ہو جائیں لیکن اللہ کی نظروں میں خائن ہوں تو ہم کہاں رہیں گے. اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. پھر آئے 36 میں اللہ تعالیٰ نے خالق کے ساتھ خیانت سے روکا. کہ اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ شرک، ریاکاری، دکھاوا، کرتے کسی اور کے لیے اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. پھر آیت 38 میں ریاکار کو ایک خائن کی صورت میں پیش کیا گیا. آیت 40 یعنی 40 میں یہ بتا دیا کہ تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو گے تو قیامت کے دن میں اس میں خیانت نہیں کروں گا، چاہے وہ تمہیں نظر آئے یا نہ آئے. پھر قیامت کے دن میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی دکھا دوں گا. آیت 41 میں اللہ کے نبی کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ دن کیسا ہوگا جب آپ سے شہادت حق کی گواہی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی حق پہنچا کر اس میں خیانت کرنے سے خود کو بھی روکا اور امت کو بھی روکا. کیا پتہ چلا؟ خلاصہ کیا ہے کہ نبی کی بجائے کچھ اور لوگوں کی طرف بات کو پلٹاتے ہیں. اللہ کے نبی سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور آپ نے سیرت میں بھی وہ بات پڑھی ہوگی کہ حجت الوداع کے موقع پہ آپ کس طریقے سے ازردہ تھے اور لوگوں سے گواہی طلب کر رہے تھے کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا. اور اس کے بعد آپ کی آنکھیں گیلی تھیں، نم آنکھیں تھیں آپ کی. یاد رکھیے، بہت بڑا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوششیں کر لی ہیں. جتنا زیادہ آپ اپنے اوپر اس کو لیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے اس کام کو آسان کر دے گا. ہم نے چونکہ کبھی یہ چیزیں بچپن سے دیکھی نہ سنی، زیادہ سے زیادہ نماز ہے ہمارے پاس، روزے ہیں، الحمدللہ. لیکن نماز روزے کرنے کے بعد جو شخصیت پیدا ہوتی ہے وہ شخصیت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک افیکٹ ہوتا ہے نا. کھانا کھاتے ہیں تو پھر وہ طاقت کہاں لگے گی، گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو وہ پیٹرول کہاں جائے گا. بس نماز روزے کے بعد نیکیاں کرنا، بھاگ بھاگ کے کام کرنا، یہ ہے روح. نماز سے ایمان کا پیٹرول ملا، اس پیٹرول کو استعمال کیجئے. ففروا الی اللہ، اور اسی طرح سے فاستبقوا الخیرات. اب جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے بس نماز روزہ ہی کرتے رہتے ہیں، تو ویسے ہی ہے کہ جیسے گاڑی کو فل اپ کرایا اور اپنے گھر کے گراج میں اس کو چلا دیا، تو گاڑیاں تو گرم ہوں گی. اس لیے پھر بعض دفعہ بہت زیادہ عبادات کا زوم بھی ہونے لگتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے لیے ہمیں تیار کر دے. پھر اس کے بعد آیت 60 میں ایمان کا دعویٰ کرنا اور عملی طور پر طاغوت کی طرف اپنے معاملات کو لے کر جانا، یہ بھی خیانت ہے. یعنی آپ کی عملی زندگی اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ آپ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. پھر آیت 64 میں آمد رسول کا مقصد کیا ہے؟ آج تو لوگوں نے شعروں میں اور نعتوں میں کچھ اور ہی بنایا نا، لیکن نوٹ کیجئے کہ رسول کی آمد کا مقصد اطاعت، اللہ کی خود بھی اطاعت کی اور بندوں کو بھی سکھایا. مگر وہ لوگ جو جشن آمد رسول کے موقع پر کچھ کام کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، اصل میں وہ خائن ہیں. آیت 72 یعنی 72 میں اللہ تعالیٰ نے کردار کی بات پیش کی ہے. دل چاہتا نہیں، سستیاں کرتا پھرتا ہے، اٹھتا کوئی نہیں، اللہ کے راستے میں آنے کے لیے اور بہانے کر دیتا ہے کہ مجھے بڑی مجبوری ہے. ایسی ساری سستیاں جو دین کے راستے میں بہانوں کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ ساری خیانتیں ہیں. ہائی لائٹ کریں، پوچھیے اپنے آپ سے کہیں میں بھی بہانے تو نہیں کرتی رہتی. آپ دیکھیے سب سے زیادہ لوگ مجبور اور بیچارے کب دکھتے ہیں؟ جب ان کو کوئی دین کی ذمہ داری مل جائے، کوئی دعوت مل جائے، کوئی لائبلٹی، اور اگر اس میں کوئی پیسہ لگنا ہو تو چیخیں نکل جائیں گی. اپنے نام پہ ہزاروں کھلاتے ہیں، ہزاروں لگاتے، لوٹاتے، کھلاتے پلاتے، اپنی ذات پہ، اپنے کپڑوں پہ، اپنے نام پہ، اپنی شہرت پہ، اور جب ذرا سا کسی جگہ دین کے نام پہ اپنے ہی لیے کوئی چیز لینی پڑ جائے تو مشکل لگنے لگتی ہے. تو یاد رکھیے یہ بہانے جو ہے نا، یہ بھی خیانتیں ہیں، اس کو بھی نوٹ کر لیں. پھر آیت 85 میں بری سفارش کو خیانت کہا گیا. آیت 86 یعنی 86 میں مسلمان مملکت کی خارجہ پالیسی بیان کی گئی کہ مسلمان ملک والوں کے تعلقات دوسروں سے کیسے ہوں. یعنی خائن پر اعتماد نہیں کرنا، یعنی جس سے دھوکہ دہی کا ڈر ہو اس سے ذرا سے محتاط رہیے. دین نے کیا کچھ نہیں سکھا دیا، اللہ ہمیں اس سے فائدہ لینے والا بنائے. پھر آیت 105 سے 115 میں ایک بہت تفصیل سے واقعہ رکھا جس کی بنیاد پر خیانت کرنے والوں کو خیانت سے روکا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور بہت ہی سخت آیتیں ہیں اصل میں، کہ برادری اور خاندان کا نام لے کر لوگوں نے ایک شخص کی جھوٹی حمایت کی اور اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹے سچے دعوے کر دیا کر. آپ چونکہ انسان تھے، آپ کو جب تک اللہ نہ بتاتا، آپ کو غیب نہ پتہ چلتا، تو ان آیات میں اللہ نے نبی کو بہت ہی اچھے طریقے سے ان کی خیانتوں پہ مطلع کر دیا. ہمارے لیے بھی عمل یہ کہ صرف ذات برادری کے نام پہ یا خاندان کے نام پہ کسی کی حمایت نہیں کرنی چاہیے جب کہ وہ ڈیزرو نہ کرتا ہو. پھر آیت 117 میں مؤنثوں یعنی فیمیلز کی پوجا کرنے والوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ خیانت کرتے ہو، اس کو چھوڑ کر شیطان کو پوچھتے ہو. ہے نا بات کرنے کی. دیکھیں اللہ کو چھوڑ کر تو کسی کو بھی نہیں پوجنا، اور پوجا بھی تو کس کو؟ مؤنثوں کو، فیمیلز کو، جو ویسے ہی کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہیں. اس کو چھوڑ کر شیطان کو پوچھتے ہو، کیونکہ اصل میں ہر بت کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. اسی طرح آیت 129 میں اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتے ہیں، اور پھر آیت 138 سے لے کر پارے کے آخر تک منافق کو ایک خائن کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے. یعنی خیانت کرتا ہے نا منافق، سچا دین اس کے اندر نہیں ہوتا. پھر آیت 43 میں نمازوں میں خیانت سے روکا گیا. ایسا نہ ہو کہ تم ایسی نمازیں پڑھ رہے ہو کہ تمہیں خود بھی سمجھ نہ آ رہا ہو کہ تم کیا بول رہے ہو. ذرا اپنی پچھلی ہی نماز کو سوچ لیں جو اب آ کے بیٹھنے سے پہلے پڑھی، پتہ ہے کیا پڑھا؟ पता है क्या मांगा? क्या मतलब है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का? क्या मतलब है तहियातु लिल्लाहि का? तो याद रखिए, नमाज का तर्जमा कम अज़ कम याद होना चाहिए, अगर तफसीलात नहीं भी समझने का मौका आपके पास। तो फिर आयत 44 में अहले किताब की खियानतों का तذکرہ है कि जिनको किताब हिदायत के लिए मिली थी लेकिन वो इसके बरक्स ख़ुद भी गुमराह हुए और दूसरों को भी गुमराही की तरफ ले गए। अल्लाह हमें ऐसी खियानतों से बचाए। दीन के नाम पे भटकना सबसे बुरा भटकना। फिर आयत 45 में तहरीफ यानी किताब के मानी को बदल देने को बदतरीन खयानत कहा गया, जो कल यहूद ने की और आज मुसलमान कुरान की आयत का मफहूम बदल देते हैं। इससे बचने की दावत है। आयत 46 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में यहूद की खयानतों का तस्करा है। दिल में कुछ और होता था और ज़ुबान से कुछ और कहते थे। आयत 47 में सहाबे सब्त की खयानत का तस्करा है, जिनको बंदर बना दिया गया, यानी अल्लाह के हुक्म से खयानत की। ज़रा सा ख़ुद से पूछिए, कहीं हम भी तावीलात तो नहीं करते? अल्लाह के हुक्मों को तोड़ मोड़ के तो नहीं पेश करते? आयत 48 में जिब्त और तागूत पर ईमान लाकर खयानत कबीरा की तरफ तवज्जो दिलाई गई, यानी अल्लाह को एक मानने के बावजूद तुम दूसरों को पूजते हो। और आयत 54 में हासिद को एक खाइन की सूरत में पेश किया गया कि वो हसद करके अल्लाह के फ़ज़ल को दूसरों से रोकना चाहता है। आयत 58 यानी 58 वो आयत है जो बुनियादी तौर पर अमानत के मफहूम को वाज़ह करती है, यानी जिसमें खुल के फिर अमानत के बारे में बात होती है। इंशाल्लाह हम एंड पे बात करेंगे अमानत के बारे में। फिर आयत 105 से 115 के दरमियान में अल्लाह ताला ने नबी सल्लम से कह दिया कि आप खयानत करने वालों की तरफदारियाँ ना करें, यानी साइड ना लें आप उनकी। फिर आयत 59 में अल्लाह ताला ने इन तमाम दीनी रहनुमाओं को खाइन कहा है, जो इख्तलाफात की सूरत में अल्लाह और रसूल की तरफ बात को पलटाए जाने में खयानत करता है, यानी अपने मसलक और अपनी जमात की बात को सच्चा साबित कर देगा लेकिन सही हदीस का इनकार कर देगा। तो ये तो खुलासा था आयतों के नाते से। आप देखिए कि कभी आपने इस बारे को इस मौजू से सोचा था? क्योंकि हम तो बस कुरान बराए कुरान, पढ़ना बराए पढ़ना और ख़त्म ब्राय ख़त्म करते हैं, लेकिन कुरान एक समंदर है, एक ऐसा कुआँ है कि जिसमें से जितना पानी निकालते जाएंगे उतना मीठा पानी नीचे से निकलता आएगा। तो वक्त दीजिए, मेहनत कीजिए, बहुत कर लिया दुनिया को, दे दिया बहुत कुछ, वो साथ साथ चलेगी, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी, सबसे बड़ा हम और गम इस कुरान को सीखने को बनाइए। दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे कुरान के एक एक लफ्ज़ को सीखने वाला बना दे। अब अगर हम थोड़ी सी डिटेल इन्हीं आयात की देखें तो पारे का आगाज़ है वल मुख्सनात मिनन निसा, और शादी शुदा औरतें और निकाह शुदा औरतें, जो कि पिछली आयत से अगर जोड़ें आप, यानी इस पारे की पहली आयत को अगर पिछले पारे की आखिरी आयत से मिला लें तो यहाँ मुहर्रमात का तस्करा है, यानी वो औरतें जिनसे किसी मर्द का निकाह नहीं हो सकता। इस लिस्ट में अल्लाह ने हर शादीशुदा औरत को भी शामिल किया। यहाँ अगर हम इस पर बात करें कि जिना यानी औरत और मर्द का नाजायज़ ताल्लुक वैसे ही बहुत बुरा है, लेकिन इसकी कबाहत उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो किसी शादीशुदा औरत और मर्द के बीच में हो। इसको हाईलाइट करें आप ज़रा। फिर इसके बाद आप देखिए कि कैसे ये सब कुछ होता है। हकीकत यह कि इस्लाम ने इंसान की सारी ज़रूरियात की तकमील कर दी। जब बच्चा पैदा होता है तो इसके अंदर कोई ऐसे जिंसी जज्बात नहीं होते, इसलिए कहा कि इस मौजू को ना छेड़ो, क्योंकि जो ही बलूगत की उम्र में ये मामलात आते हैं। इसके साथ ही हुक्म दे दिया कि जब कोई इस उम्र को पहुंच जाए तो जितनी जल्दी मुमकिन हो इनके निकाह कर दो। हर वो औरत जो किसी के निकाह में आ चुकी हो वो अपने आप को किला बंद महसूस करेगी। अगर इसकी सोचों में, इसके ख्यालों में कोई दूसरा आ गया तो इसने अपने शौहर की खयानत की। तो शादीशुदा बच्चियों का फ़र्ज़ क्या है कि हर तरह के हालात में कॉम्प्रोमाइज़ करें, और अगर पहले कहीं कोई ख्वाहिश और तमन्ना थी भी तो उसको भूल जाएं, वरना वो शौहर के हक़ में खयानत होगी। इसके बाद अब आयत 25 में निकाह के बुनियादी अरकान बयान किए जा रहे हैं। पहले अल्लाह ताला ने बताया कि किन से निकाह नहीं कर सकते, और अब बताया जा रहा है किन से निकाह कर सकते हो और किन शराइत और ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए। तो आइए ज़रा शादी के अहकाम को शुरू से आखिर तक दोहरा लेते हैं जो कि इस्लाम की नज़र में हमें बताए गए। इस्लाम ने औरत और मर्द की कुछ हदें रखी हैं। औरत औरत है और मर्द मर्द। इससे पहले कि वो औरत मर्द बने, बचपन ही से इस फ़र्क को मलहूज रखा जाएगा। मलहूज क्या? यानी उसका लिहाज रखा जाएगा। इसलिए बेटियों और बेटों की तरबियत और इनकी परवरिश में बुनियादी फ़र्क नज़र आता है। ख़ास तौर पर लड़कों में जो खूबियां पैदा करने की ज़रूरत है वो बहादुरी, जवां मर्दी, शुजात और मुजाहिदाना सोच है। इनको एक मज़बूत ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत का आदी बनाया जाए। यहाँ मैं बेटों की माओं को भी ख़ास तौर पे पॉइंट आउट करूँगी कि बेटों को मज़बूत बनाएं। आज लड़कों को नज़ाकतों के साथ पाला जा रहा है, ऐसे भी लड़के कल बाद में ज़िम्मेदारियाँ उस तरह निभा नहीं पाते और शौहर बीवी के झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसके बरक्स लड़कियों की परवरिश में जहाँ नज़ाकत का ख्याल रखा जाए, वहाँ खूबसूरती से इनके अंदर सब्र, इताअत और शुक्र की खूबियाँ भी पैदा की जाएँ। इसी तरह जब निकाह होता है तो सबसे पहले दोनों की रजामंदी ली जाएगी। अल्लाह के नबी के पास जब एक मर्द आया और कहा कि अल्लाह के नबी मैं शादी करना चाहता हूँ, तो आपने फरमाया क्या तुमने इस लड़की को देख लिया है? कहा नहीं। आपने फरमाया देख लेते, ये चीज़ बाद में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा होने का ज़रिया बनेगी। तो हुक्म क्या है कि अगर मुस्लिम माशरे को जहन में रखें तो ये बातें समझ में आती हैं। एक दूसरे का रहन सहन भी दोनों खानदानों का देख लिया जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ज़ाहरी शक्ल सूरत भी देखनी चाहिए। बाज़ औक़ात बहुत बेजोड़ रिश्ते होते हैं जो ठीक नहीं। जब सारी चीज़ें देख लेते हैं तो फिर लड़के और लड़की को मौका देना चाहिए। अब यहाँ हाईलाइट कीजिएगा कि वो दूसरे लोगों की मौजूदगी में, अकेले में नहीं, होटल में जाकर चाय की टेबल पे नहीं, साथ दूसरे हैं, महज़्ज़ब तरीका है, डिसेंसी है, वहाँ बैठकर बातचीत करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वक्त पसंद और नापसंद पूछी जा सकती है। एक बड़ी संजीदा महफिल में ये बातें की जा सकती हैं, जहन खुल जाता है इसके बाद। और इसके बाद फिर यह कि अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए इस्तखारे के बाद लड़का भी कह सकता है कि मुझे पसंद है, और लड़की कहे कि मुझे नहीं पसंद, तो फिर रिश्ता नहीं होगा। दोनों की रजामंदी ज़रूरी है। कभी भी मजबूरी के रिश्ते ना कीजिए, ना करवाइए, बाद में बदमजगियाँ होंगी। बेहतर है कि पहले से जहन साजी की जाए। जब सारे मामलत हो जाते हैं, दोनों ने कहा कि हमें मंजूर है, बस अब इसके बाद इस्लाम ने जो लफ्ज़ बोला है उसको खितबा कहते हैं, यानी मंगनी। इससे मुराद लंबा चौड़ा फंक्शन नहीं, ये एक अहद होता है। जैसे अब देखिए खुतबा है ना, जुमे का खुतबा, निकाह का खुतबा, उसी से लफ्ज़ खितबा है, मांग लेना। ये अहद होता है दोनों लोगों के दरमियान। अगर अपने फ़ायदे के लिए आपने मंगनी तोड़ दी तो ये खयानत होगी। मंगनी हो चुकी, इसमें ताखीर ना करें। अगर कोई मजबूरी नहीं लेकिन जज्बात पर काबू पाते हुए मंगनी लंबे अरसे तक रखी जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। फ़ी ज़माना वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन के वेज़ इतने तेज़ हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, तो ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। और जब ख़ास तौर पर पता लग जाए कि इधर शादी होनी है तो सोचिए ज़रा शैतान फिर कैसे बहकाएगा नहीं। इसके बाद फिर शादी की शराइत क्या हैं कि हक़ महर का तस्करा होगा, वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होगा। वो बच्चियां जब अपने वली की इजाज़त के बगैर कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, इस्लाम इसको जिना कहता है। अगर बाप नहीं है तो भाई, और अगर भाई नहीं तो इसके रिश्तेदार जो सरपरस्त हों, इनसे इजाज़त लें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि ख़ानदान जो एक इदारा है इसको इस्लाम के मुताबिक चलने वाला बना दे, क्योंकि जिस माशरे में ख़ानदान का निज़ाम ही इस्लाम के मुताबिक नहीं होगा, कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वहाँ पर हुकूमतें पूरी की पूरी इस्लामी होंगी। यानी हम कहते हैं ना पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज करो, तो क्या हम अपने घरों में कर चुके, ख़ानदानों में कर चुके, शादियों ब्याहों में कर चुके? उसी को सामने रख लीजिए। फिर इस आयत 26 से अगली चंद आयत में अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत का इजहार अपने बंदों से कर रहे हैं कि ये तो सोचो कि अल्लाह जो पाबंदियाँ लगा रहा है तो इसको तुमसे प्यार है। اس کو تمہارے جذبات کی قدر ہے، یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تو بس پابندیاں ہی لگاتے ہیں اور اس کو تمہارے جذبات کی قدر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو پابندیاں تم پر آج لگ رہی ہیں کل تمہیں اس کا فائدہ ہوگا. بالکل اسی طرح جیسے بچپن میں ماں باپ نے پابندیاں لگائیں اور بڑے ہو کر ہم نے اس کے فائدے دیکھ لیے. آج اب دیکھیے اہل مغرب نے جہاں بھی خطا کھائی وہاں وجہ کیا بنی؟ کہ اللہ کے قانون اور اس کے حکموں کو نہ مان سکے. تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. پھر آیت 29 سے 30 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کے مال باطل طریقوں سے کھانے سے روکا. ہم سب اپنا محاسبہ کریں. پورے قرآن پاک میں کئی ایسے طریقے ہمارے سامنے آئیں گے جہاں لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھائے جاتے ہیں. اس کو آپ سود کہہ لیں، رشوت کہہ لیں، چوری کہہ لیں، ڈاکہ کہہ لیں، لیکن ان کو مختصر الفاظ میں سمیٹ لیں تو کسی کا مال اس طرح حاصل کر لینا جس کو وہ ناپسند کرے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں زبردستی کی دعوتیں بھی ہو سکتے ہیں. کسی نے ایک انگلی پکڑائی، آپ نے اس کا بازو ہی پکڑ لیا. کسی نے آپ کو گھر کی چابی دے دی کہ ضرورت پڑے تو کچھ کھا لینا، اور آپ کہتے ہیں پکڑ کر دوسروں کو بھی دے دو، اور دوسرے دن کا مال بھی اپنے پاس اپنے آپ رکھ کر لے جاؤ، تو یہ جائز نہیں ہے. جہاں کسی کا مال اس کی پسند کے بغیر استعمال کیا جائے وہ ناجائز ہے. میرے لیے اس ایک اصول پہ ہم ہر بات کو پرکھیں تو بات بہت واضح ہے. پھر آیت 31 میں کبائر کی بات ہوئی. بعض لوگ پوچھتے ہیں کون سا گناہ کبیرہ ہے، کون سا صغیرہ ہے. بہت ساری تفسیریں اور تفصیلات آپ کو اس کی مل جائیں گی، بالکل مل جائیں گی، لیکن آپ کو صرف ایک بات یہاں یاد رکھنی ہے، اور وہ کیا؟ کہ ہر گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ وہ اللہ اکبر کی نافرمانی ہے. کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، جس کی بات نہیں مانتے نا اس کا مقام بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ماں بچے سے کہے ایک گلاس پانی دو، اور وہ نہ دے، اور بعد میں کہے کیا ہوا، پانی ہی تو مانگا تھا آپ نے، میں نے نہیں دیا. کوئی بڑی چیز مانگی ہوتی تو بات بھی تھی. تو ماں کیا کہے گی؟ کہ نہیں، بات پانی کی نہیں ہے، میری ہے. تم نے میری بات نہیں مانی، میں تمہاری ماں ہوں، تم نے پانی نہیں دیا مجھے، تو باقی بڑی چیز کہاں دو گے؟ بس اسی سے سمجھ لیں، ہم جب گناہوں کو اتنے پیار سے اور خوشی سے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے لگتا ہوگا؟ یہ اتنا چھوٹا ہو کر مجھے اتنے بڑے کی نافرمانی کرتا ہے. اور پھر اگلی آیت یعنی 32 میں اللہ تعالیٰ خوش رہنے کا اصول دے رہے ہیں کہ تقدیر پر راضی رہو. اس کو ہائی لائٹ کریں، اس پہ راضی ہو جائیں، آپ کبھی کسی سے الجھیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں. اس دنیا میں ہر کام کو چلانے کے لیے مختلف قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق لوگوں کو صلاحیتیں دیتے ہیں. ان آیت میں ہم چونکہ گھر کے نظام کو دیکھ رہے ہیں تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور خوبیاں دیں، مرد کو کچھ اور دیں، تو فرمائے اس کے مطابق کام کرو. اسی طرح آپ کسی تنظیم میں یعنی آرگنائزیشن میں جائیں، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، وہاں بھی یہی اصول چلیں گے. ہر بندے کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. اب اگر آپ ایک بندے کو اچھا کام کرتے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بس یہی ہے اصل کام. یعنی اگر ایک بندے کو آپ اچھا کام کرتے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بس یہی ہے اصل کام. آپ کو کرنا آئے یا نہ آئے، آپ کہیں میں بھی یہی کروں گی، تو یہ خوبی کی بات نہیں ہے. آپ اپنی خوبیوں کو پہچانیں. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے آپ اس کو کام میں لگائیں. کسی دوسرے کی نعمتوں پر بھی حسد نہ کریں. آپ اپنی خوبی میں نام پیدا کریں. اگر کسی کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا تو یہ کام آسان ہوگا. اور اگر صرف اپنی ذات کی بڑائی ہوگی نا تو ہمیشہ لڑتے رہیں گے کہ میں کیوں کروں. نیکی کے کاموں میں بھی یہ تقابل آتا ہے. بس آپ کسی کو اچھا لکھتا دیکھتے ہیں آپ جلنے لگ جاتے ہیں، ہائے مجھے کیوں نہیں آتا، میں بھی لکھوں. کسی کو اچھا بولتا دیکھیں تو گھبراتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کو اچھے طریقے سے چادر بچھانی آتی ہے وہ بچھا دیں. اگر نیت اچھی ہوگی نا تو سب کا اجر برابر ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات. یہاں ایک اصول بنا لیں زندگی کا کہ ہر وہ نیکی جو میں کر سکتی ہوں میں نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہر وہ کام جو میں کر سکتی ہوں میں نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. میں نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے پہلے کیا تھا یا نہیں. جب کبھی کسی کام سے پیچھے رہوں تو میں سوچوں کہ میں کر سکتی تھی یہ کام کہ نہیں. اگر کر سکتی تھی نا تو نہ کر کے آپ نے خیانت کی ہے۔ پھر یہ پوچھے کہ میرے نہ کرنے سے کسی کو کتنی تکلیف ہوگی، اس کام کی کوالٹی میں کمی آئی ہوگی۔ یعنی بعض دفعہ ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اور کر لے گا، اب نیا بندہ وہ کام کرے گا تو کیسے کرے گا، تو اس دن کی پوری نیکی گڑبڑ ہو گئی۔ اگر تقویٰ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اندر سے پکار آئے گی کہ میں کر سکتی ہوں۔ تو اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیے، کسی کے سر پہ احسان نہیں کرتے میں اور آپ، اللہ کی رحمت ہے وہ آپ سے مجھ سے کوئی نیکی لے لے۔ اس کے بعد آیت 33 میں وراثت کا تذکرہ، اور آیت 34 کو اگر خیانت کے رنگ میں پڑھیں تو ہم اپنے لیے بہت ساری چیزوں کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی وراثت کے ساتھ خیانت تو بڑی ہی عام فہم ہے، اس لیے اس پہ تو کچھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیسے بھائی بہنوں کا مال ہتھیا لیں، کیسے چچا بھتیجوں کا، اور بعض اوقات بھتیجے چچاؤں کا مال کھا لیں یا تایاؤں کا مال کھا لیں، اور اسی طرح ہم مختلف رشتوں میں ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ اور آیت 34 کو اگر خیانت کے رنگ میں پڑھیں تو ہم اپنے لیے بہت ساری چیزوں کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں قوام کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی مینیجر یا منتظم کے ہیں جو عورتوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور ہر مرد اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ میں قوام ہوں۔ اور قوامیت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر دو چیزیں رکھیں، کہ گھر والوں کے نان نفقے، کھانے پینے اور ان کی عزت کا تحفظ کرتا ہو۔ بیوی کی تعلیم و تربیت بھی قوامیت کا حصہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجیے۔ مرد کو کہاں حق ہے کہ کہے کہ بیوی تعلیم نہیں لے سکتی، بلکہ مرد کا تو فرض ہے کہ اپنی بیوی کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ مرد قوام ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھے، کیا غلط ہو رہا ہے، کیا ٹھیک ہو رہا ہے اس پہ نظر رکھے، مالی معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرد کی قوامیت میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک مضبوط کردار، اور دوسری بات بیوی کا تحفظ۔ اگر بیوی کے ساتھ اس کے گھر والے زیادتی کر رہے یعنی سسرال، تو اس کو صحیح طریقے سے حل کرے، اسی طرح نان و نفقہ دے، کیونکہ مرد جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور ذہنی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے۔ عورتیں نازک ہوتی ہیں اور ذہنی طور پر بہت جذباتی ہوتی ہیں۔ پھر اسی آیت میں نیک بیویوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، کہ وہ نماز اور روزے کی پابند ہوتی ہیں اور دوسرے معاملات کو بھی اچھے طریقے سے انجام دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والا بنا دے۔ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ لفظ قانتات، اس کا واحد کیا ہے؟ قانتا۔ نام بھی بہت پیارا ہے اگر کسی کا آپ رکھیں تو۔ قنوت کیا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، عاجزی اور دوام۔ دوام کہتے ہیں ہمیشگی کو، آپ کہتے ہیں نا پاکستان، قائم، دائم، وہی لفظ ہے۔ مراد کیا کہ یعنی ہمیشہ اپنے شوہر کا خیال رکھے اور ہر قسم کے حالات میں شوہر کا ساتھ دے، یعنی ہمیشہ بھی کرے اور عاجز بھی رہے۔ آپ دیکھیے کہ عورت کی خوبی نزاکت ہے، عورت سخت ہو، اکڑتی ہو، اچھی نہیں لگتی۔ اگر وہ مرد کے مقابلے میں ایک مرد بن جائے، مقابلے پر آئے کہ میں برابر ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ عورت کا نرم ہونا ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ وہ اپنے باپ کے لیے بھی خوشی کا سبب ہوتی ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی خوشی کا سبب ہوتی ہے۔ تو عورت کیا ہے، ہائی لائٹ کر لیں، اپنا نام آج سے لکھ لیجئے، خوشی دینے والی مشین۔ اب آپ اس کا جو پیارا سا نام، کوئی مخفف، کوئی اس کا نک نیم رکھنا چاہیں تو اپنا رکھ لیجئے۔ وہ اپنے شوہر کے لیے بھی خوشی دینے والی ہوتی ہے۔ جو عورتیں اس کے برعکس چلی جاتی ہیں پھر وہ قانتات نہیں رہتی۔ اسی طرح اس آیت میں عورت کی وہ تمام خوبیاں بیان کی گئی ہیں جن کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزار سکتی ہے، اور مرد مضبوط کردار کے ہوں اور ایسے مرد بنے جس میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا پورا احساس ہو، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اور جس گھر میں یہ بات ہوگی وہ گھر انشاءاللہ جنت بنے گا۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ نے ایک گھر کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوششوں کو بیان کیا ہے، کہ گھر بچ جائے، گھر نہ ٹوٹے، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ دیکھیے گڑیا گڈے کے گھر نہیں ہیں، یہ اصلی گھر ہیں۔ ایک گھر ٹوٹتا ہے نا، اس کی دراڑیں تین گھروں تک جاتی ہیں، ایک مہکا، ایک سسرال، اور ایک تیسرا اس لڑکی لڑکے کا اپنا گھر، کیونکہ پھر دلوں میں رنجش آنے لگتی ہے۔ سگے رشتوں نے آپس میں اگر رشتہ کیا تھا وہ ٹوٹتے ہیں، بھائی بہن شکل و صورت نہیں دیکھتے، اور اگر بعد میں اس میں کوئی بچے بھی انوالو تھے تو ان کا تو مستقبل بگڑے گا ہی۔ تو لہٰذا ہر ممکن کوشش کیجئے کہ گھر ٹوٹنے نہ پائے۔ پہلے ہی سوچ سمجھ کے رشتہ کیجئے، اور پھر اگر دین کا کوئی زوف نہیں ہے، صرف عادتوں کا اختلاف ہے، تو گوارا کیجئے. بیٹیوں کو بھی سکھائیے، بیٹوں کو بھی، کہ اپنے نصیب پہ راضی رہے، اور بیٹے خوب سے خوب تر کی تلاش میں پہلی لڑکیوں کو ریجیکٹ ہی نہ کرتے رہیں کچھ عرصے کے بعد کہ مجھے یہ پسند نہیں آئی، مجھے اب کوئی اور چاہیے. اور اسی طرح لڑکی کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہی ایک مرد تھا جو اللہ نے میرے نصیب میں رکھا، میں نے اسی کے ساتھ نبھاؤ کرنا ہے. اور پھر اگلی آیت میں بتایا گیا کہ ایک بات گھر کے اندر رہتے ہوئے نہیں بن پا رہی، تو آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تب تیسرے بندے کو شامل کرو ان کی صلح صفائی کے لیے، ایک عورت کے خاندان سے اور ایک مرد کے خاندان سے. حکمم من اہلیہا و حکمم من اہلہو من اہلیہو. کیا پتہ چلا کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک ہوگا. یہ کتنا پیارا نظام ہے اسلام کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ سبق بھی سکھا دیا گیا ہے کہ جتنا زیادہ تم اس چیز کے بارے میں کیسے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے آپ کے میرے لیے، اس میں عمل کی باتیں ہیں، غور و فکر کی باتیں ہیں. ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس کے ساتھ آگے سے آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت 36 سے 42 36 سے 42 میں ہم اپنے لیے محاسبے کے نقطے نوٹ کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے. مثلاً کیسے؟ مطلب آپ دیکھیے کہ نا خیانت کے موضوع کو سامنے رکھتے وقت جب محاسبہ کریں گے تو پھر بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. کیا میں بیوی ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہوں؟ کیا میں صالحہ ہوں؟ کیا میں عاجز مزاج ہوں؟ کیا میں شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے گھر کو بگڑنے سے بچانے کا ارادہ رکھتی ہوں؟ کیا میری عبادات کا معاملہ درست ہے؟ کیا میں اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق پورے کرتی ہوں؟ کیا یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے معاملات کے ساتھ اچھا یا برا برتاؤ کرتی ہوں؟ کیا مجھے اس بات کا احساس ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اللہ تعالیٰ کھول کر دکھا دے گا؟ کیا میں اپنے اندر سے بخل کو کھرچ چکی ہوں؟ کیا میں حق کی گواہی دینے کا احساس رکھتی ہوں؟ یہ سوال آپ کے اندر جب جائیں گے نا تو ایک ہلچل مچا دیں گے. اور آیت 41 کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ کہا ہاں مجھے اچھا لگتا ہے سناؤ. تو صحابی نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور سورت نساء پڑھی. جب اس آیت پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بس آگے نہ پڑھو. اس صحابی نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں، آپ رو رہے تھے. آپ کے رونے کا سبب یہ احساس تھا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا بتاؤ تم نے انسانیت کو میرا پیغام دیا تھا. ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ جس احساس نے اللہ کے نبی کو رلا دیا آج ہم بھی کبھی روئے، کبھی ہم بھی تڑپے اس بات پر. کیا میں نے دکھی انسانیت کو اللہ کا پیغام دیا؟ کیا میں نے اسلام کی اتنی پیاری دولت اپنے تک تو محدود نہیں رکھی ہوئی؟ کیا میں قرآن پڑھ کر اور سیکھ کر گھر میں تو نہیں بیٹھی رہی؟ کیا اپنی ذاتی زندگی کی وجہ سے اس کو دوسروں سے دور تو نہیں کر رہی؟ سب نقطے ہیں ہمارے محاسبے کے. اور آیت 43 میں ہمارے محاسبے کے نقطے کیا ہیں؟ کیا میں جب نماز پڑھتی ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہوں؟ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، کیا مجھے نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو دیر نہ کریں، کیونکہ بے سمجھی نمازیں بے روح نمازیں. اس کو ہائی لائٹ کریں. کیا ہماری نمازیں روح والی ہیں کہ بے روح نمازیں ہیں؟ یہ آپ نے میں نے خود دیکھنا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں ہلچل مچا دیتی ہیں. پھر اسی طرح سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے. تو غور سے سنیں اور پڑھیں کہ نماز میں ہم کہتے کیا ہیں. نماز کا ترجمہ ہر ایک کو آنا چاہیے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اس کے بغیر روح دین کی آ ہی نہیں سکتی. फिर आयत 59 में हम अपना जायज़ा ले सकते हैं, क्या मैं दिल की खुशी से अल्लाह के हुक्मों को मानती हूँ? क्योंकि इताअत के लफ्ज़ में दिल की खुशी छुपी होती है। हर काम दिल की खुशी से करो, अल्लाह हमारी खुशी बना दे इन इबादात को। ताकूत क्या है? हर वो ताकत जिसको अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में बढ़ा जाना जाए। कुछ लोग जो होते हैं वो नमाज, रोज़े, हज की हद तक बड़े दीनदार होते हैं, एक एक सुन्नत पर झगड़ते हैं, नमाज़ों के वक्त पर झगड़ते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी के सारे फ़ैसले, शादी ब्याह और दूसरे मामले सारे शैतानी तरीक़ों पर करते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कहते हैं, क्या तुमने दीन को बुनियादी चीज़ों तक महदूद रखा है? नहीं, बल्कि अमली ज़िंदगी भी तुम्हारी अल्लाह और रसूल के तरीक़ों के मुताबिक होनी चाहिए। अल्लाह हमें आज इसकी तौफीक अता फ़रमाए। ये बहुत मिसिंग फैक्टर है आज उम्मत मुस्लिमा की डिक्शनरियों में से। फिर आयत 65 की रोशनी में हम मुहासबा कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो अहमियत होती है वो अल्लाह के नबी के हुक्म की होती है। इसके ऊपर अपनी ज़िंदगी को पेश करना चाहिए। क्या मैं अपने मामलात में अल्लाह के नबी के फ़ैसलों को अहमियत देती हूँ? क्या मैं दिल की खुशी से अल्लाह के नबी की बातों को मानती और सुनती हूँ? आयत 71 से 76 71 to 76 तक मुहासबे के कुछ नुक्ते हैं, इनको नोट कीजिए। क्या आज हमें भी कुछ लोगों की ऐसी पुकार सुनाई देती है जो पुकार पुकार कर कहते हैं, हमें यहाँ से निकालो क्योंकि यहाँ के रहने वाले ज़ालिम हैं? अब देखिए, पूरी दुनिया में जंगों की आग लगी हुई है और हम मज़े से हलवे पूड़ियाँ खा रहे हैं। अल्लाह हमें दूसरे मुसलमानों का दर्द महसूस करने वाला बना दे। क्या मैं भी अल्लाह के, मैं भी काम के मौके पर जी तो नहीं चुराती? क्या मैं काम के मौके पर जी तो नहीं चुराती? क्या जब अल्लाह के दीन को मेरी ज़रूरत होती है तो मैं सुस्ती तो नहीं करती? कुरान पाक में जितनी जिहाद की आयात हैं वो सब मुसलमानों से मेहनत का तकाजा करती हैं। ज़रूरी नहीं कि सरहदों पर जाकर लड़ने का मौका हर एक को मिले, लेकिन तालीम और दावत का जिहाद हर एक के लिए खुला हुआ है। जो बंदा अपने आप को इसके अंदर पाएगा, अल्लाह ताला खुद बखुद इसके लिए रास्ते आसान करता जाएगा। इसको हाईलाइट करें, तसल्ली मिलेगी आपको इंशाल्लाह। इसके बाद अब अगली आयतों में भी मुहासबे के चंद नुक्ते हैं, नोट कीजिए। क्या मुझे यकीन है कि मौत कभी भी किसी लम्हे भी आ सकती है? बाज़ औक़ात इंसान पूरी कोशिश कर लेता है कि मौत से बच जाए, लेकिन मौत फिर भी आकर रहेगी। असल ये है कि मौत से डरने की बजाय, मौत से बचने की बजाय, मौत के बाद के लिए तैयारी कर ली जाए, और इसकी तैयारी करने का वक्त ये दुनिया है। हाईलाइट करें, ये दुनिया क्या है? मौत के बाद के लिए तैयारी करने का वक्त। इस ज़िंदगी में हमने आखिरत के लिए कोशिश कर ली तो अल्लाह ताला खुद बखुद हमारे लिए बाकी चीज़ों में आसानियां पैदा फरमाएगा। और आयत 82 में भी हमारे लिए मुहासबे का नुक्ता है। क्या मैं कुरान पाक में गौर व फिक्र यानी तदब्बुर करती हूँ? असल बात पता क्या है, हम अपनी ज़िंदगियों पर बड़ा तदब्बुर करते हैं। मसलन, हाय बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटियों के हाथ पीले करने हैं, घर बड़ा लेना है, और ये करना है और वो करना है। ये तदब्बुर ही तो हो रहा है। बेनियाज हो जाएं हर चीज़ से, अल्लाह अपने आपके मामले खुद ही सुधार देगा। ये चीज़ें फिर हमें अल्लाह के दीन से, अल्लाह की किताब पर गौर व फिक्र करने से रोकती हैं। इसके लिए इंसान को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तमन्ना करनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह तू वाकई हमें इस किताब में गौर व फिक्र की तौफीक दे, आमीन तो कह दे। और इसमें तदब्बुर करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया के सारे गम दूर हो जाएंगे। आप देख रहे हैं इस पारे में कितने बड़े बड़े अहकाम हैं, कंपाउंड यानी ऐसे अहकाम कि जिनको सुनते वक्त महसूस हो रहा है कि पुरअमन माशरा कैसा होता है। फिर अब इसके बाद आयत नंबर 83 से मुहासबे के कुछ नुकात हैं। इसका ताल्लुक अफवाह साजी से है, र्यूमर्स आम करना। इसके क्या नुकसान हैं ज़रा सा इसको देखिए, इस पे बात होगी। असल में इस आयत में इज्तमाई ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत असूल दिया गया है कि जिसकी बात है उस तक पहुँचा दो। यहाँ हम अपने आप को चेक करते हैं, क्या जब मैं किसी की कोई बात सुनती हूँ तो तहकीक करने की कोशिश करती हूँ? क्या मैं सुनी हुई बात को लेकर उड़ा तो नहीं देती? क्या मैं इधर की बात सुनकर उधर तो नहीं करने लगती? याद रखिए, ये सब खयानते हैं। किसी माशरे का चैन रुखसत हो जाता है जब लोग ऐसी खयानत का शिकार हो जाते हैं। आज 86 में फिर इस्लाम के आदाब सिखाए जा रहे हैं। इसकी बुनियाद पर एक मुसलमान गैर मुस्लिम से पहचाना जाता है। अस्सलामु अलैकुम कहना, याद रखिए कि ये एक जुमला नहीं है, ये एक दुआ है। किस तरीके से हम दूसरों को सलामती की दुआएं देते हैं? हम जब किसी से कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब क्या है कि तुम सलामत रहो। किस से? बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से। और हमें नहीं पता किसी के सलाम से हम बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। यहाँ हम मुहासबे का नुक्ता ले सकते हैं। क्या मैं इस्लाम को वाकई सलामती का कलमा समझती हूँ? क्या मैं लोगों को अपनी दुआओं से महरूम तो नहीं कर देती कुछ और कह के? आप ज़रा वो अल्फाज ज़हन में लाइए ना जो इस्लाम अस्सलाम वालेकुम के अल्टरनेट में आज के दौर में पेश किए जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें दुआएं लेने और दुआएं देने वाला बना दे। फिर आयत 101 में कसर नमाज के बारे में बताया गया। किसी तरह आयत 102 में बाजमात नमाज की अहमियत के बारे में बताया गया कि वो कितनी अहम है। आयत 105 से आगे तो वो वाक़या है जिसमें खयानत पर बात की गई। वाक़े का मफहूम क्या है कि मदीना में एक ऐसा वाक़या हुआ कि एक शख्स जो मुनाफिक था, इसने किसी की ज़िरह चोरी की, यानी वो लिबास जो जंग में दुश्मन से बचने के लिए पहना जाता है, बहुत कीमती होता था, जंजीरियों से बना हुआ लोहे का एक लिबास कह लीजिए। खैर, ज़िरह एक लोहे की जंजीर का लिबास था जो जंग में इस्तेमाल किया जाता है। मुनाफिक ने चोरी की और धोखे के साथ किसी यहूदी के पास अमानदन रख दी। इसको नहीं बताया कि चोरी की चीज़ है। और चलाकी क्या खेली कि अगर बिलफर्ज चोरी की बात निकली तो लोग तलाशी लेंगे और इसके घर से निकल आएगी। अगर कुछ दिन बाद बात ठंडी हो गई तो फिर इसके पास से पलट वापस ले आऊँगा। लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरह ये मामला किया कि जिसकी चोरी हुई थी इसने मुकदमा चलाया और ये बात रसूलुल्लाह तक पहुँची तो कहा कि भाई तलाशी लाओ, तलाशी लो। हुआ क्या कि जिसके पास ज़िरा थी इसने इसे आटे में छुपाया हुआ था क्योंकि वो कीमती चीज़ थी। इत्तफाक से जब इसने ज़िरा उठाई और पहले अपने घर और फिर यहूदी के घर गया तो आटे की वजह से रास्ते में निशान बन गया। और हकीकत ये है कि दुनिया में ना भी पता चले तो क़यामत के दिन तो सारे पोल खुलने ही वाले हैं। अल्लाह ताला दुनिया में भी चीज़ों को ज़ाहिर कर देते हैं। ये हुआ, अब हुआ क्या कि इल्ज़ाम यहूदी पर लग रहा है। चोर मुनाफिक था जो कि खुद को मुसलमान कहता था। इसके ख़ानदान के लोगों को पता था कि ये झूठा है, ये गलत कह रहा है, लेकिन अपनी बिरादरी का जो है ये बात सोच के सारे ख़ानदान ने इसकी झूठी हिमायत शुरू कर दी। अल्लाह के नबी तक बात पहुंची, उन्होंने खूब चिकनी चुकड़ी बातें की थी। अब अल्लाह के नबी एक इंसान थे, इनको जब तक अल्लाह ताला वही से नहीं बताते थे असल हकीकत नहीं पता चलती थी। गुमान हुआ कि कहीं इसके ख़ानदान की हिमायत की वजह से रसूलुल्लाह गलत फ़ैसला ना कर दें, क्योंकि बशर थे, ज़ाहरी हालात पे क्यास किया जाता है हमेशा ऐसी चीज़ों में। और यहूदी बेगुनाह मारा जाए और मुसलमान बच जाए, ये बात अल्लाह को गवारा नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने यह आयात नाजिल कर दी कि देखो, अगर कोई ख़यानत करेगा, चाहे किसी गैर मुस्लिम का हक भी मारे, तो भी इसकी पकड़ होगी। इस तरह अल्लाह ताला के नबी को आगाह कर दिया गया कि इनकी बातों में आकर गलत फ़ैसला न कर दें। यहाँ हम भी अपना मुहासबा करें कि जब मैं चुपके चुपके गुनाह की बात करती हूँ तो मुझे याद होता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरी बात सुन रहा है। क्या मैं बिरादरी की वजह से तो किसी का इंतखाब नहीं करती? किसी की हिमायत सिर्फ अपनी बिरादरी का होने की वजह से तो नहीं करती? बहुत गहरा नुक्ता है गौर व फिक्र का। देखिए, ख़ानदान की हिमायत अच्छी चीज़ है, हक पे हो तो, बातिल पे नहीं। फिर आयत 105 को सामने रखें तो थोड़ी सी ख़यानत पे बात करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा कि आप ख़यानत करने वालों की हिमायत ना करें, जबकि आपको नहीं पता था कि वो ठीक हैं। इसमें हम देखेंगे कि अमानत और ख़यानत का फ़र्क क्या है। क़ुरान और सुन्नत की रोशनी में मुख्तसर सी बात में देखें। पहली बात यह कि इसके बारे में कुरान पाक की बहुत सारी आयात भी हैं और अहादीस भी हैं। ख़यानत को अरबी में गश कहते हैं, गिल भी कहते हैं, खदा भी कहते हैं, गशा भी कह सकते हैं, गिल, गुल, ये डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन से भी आते हैं। اور خدا دھوکہ، خدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو خیانت دھوکے اور فریب کا نام ہے۔ اس کا دو طرح سے تعلق ہوتا ہے، ایک ہے خالق کے معاملے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت۔ ذرا سوچیے، اللہ کے ساتھ خیانت، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کے رکھے، وہ کیا ہوگی؟ اگر آپ پہلے امانت کی تعریف نوٹ کر سکیں تو پھر انشاءاللہ خیانت کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ امانت کہتے ہیں کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا، یعنی کسی نے آپ پر بھروسہ کیا اور وہ آپ نے پورا کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہم خود، ہماری زندگی، ہمارا وقت، ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، ہم سب اس کی امانتیں ہیں۔ جی، میں اور آپ تو اپنے بھی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اذیت بھی نہیں دے سکتے۔ سورۃ احزاب کی آیت 72 جو بالکل اینڈ پہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بات بیان کی کہ ہم نے امانت پیش کی، سب نے انکار کیا لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو ہماری یہ زندگی جو با اختیار ہے، یہ امانت ہے، یہ ہمارے سب اعضاء امانت ہیں، کیونکہ یہ جسم ہم نے اللہ سے مانگا تو نہیں۔ تو جو چیز بن مانگے مل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے خود ہمارے پاس امانت رکھوائی ہے۔ اب ہم اگر ان چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ کانوں، دل، دماغ اور ہر اس چیز کا استعمال جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ خیانت ہے۔ ہر عضو کا غلط استعمال خیانت ہے۔ نوٹ کیجئے، جس حصے کو جس مقصد کے لیے بنایا وہی کرنا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے، اللہ معاف کرے، ہوموسیکشولیٹی سے لے کر کھانے پینے اور ہر طریقے میں اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، کیا میں زندگی کے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہی؟ کیا میں اپنی آنکھوں کو اللہ کی امانت سمجھتی ہوں؟ کیا میں اپنے کانوں اور زبان کو اللہ کی امانت سمجھتی ہوں؟ اسی لیے اسلام میں خود کشی حرام ہے۔ تو اللہ کے ساتھ خیانت کو اگر ہم بعد میں الگ سے بھی دیکھ لیں تو یہ بہت بڑی جرأت ہے، لیکن جو زیادہ بڑی خیانت ہے نا آج ہمارے سامنے، وہ دوسری قسم ہے، اور وہ ہے انسانوں کے ساتھ خیانت۔ 20 سے 25 قسمیں مثلاً، بعد میں ہم اس پہ ایک پورا نوٹ لیں گے، ابھی صرف ان پیجز کو پورا کر لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ تو ہو کہ کہاں کہاں خیانت ہے۔ پہلی خیانت کیا ہوتی ہے؟ اب اس پہ 1, 2, 3 کر کے آپ اس کو جمع کریں۔ کیا کہ کسی نے کوئی چیز رکھوا دی آپ کے پاس تو آپ نے اس کو پوری کی پوری واپس کرنی ہے، یہ نہیں کہ بعد میں مکر جائیں یا اس کی چیز استعمال کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں سے کوئی چیز ادھار لیں، آریتن لیتے ہیں، مگر اس کی صحیح استعمال نہیں کی، غلط کیا، مس یوز کیا، یا واپس ہی نہ کی۔ مثلا کسی سے کتاب لی، بعد میں واپس نہیں کی، اس طرح گھر کے استعمال کی دوسری چیزیں لیں اور واپس نہیں کی، اور ایسا عموماً سستی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سوچتے ہی نہیں کہ اگر ہم مر گئے تو قیامت کے دن یہ ہم پر بوجھ ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ امانت کے ساتھ ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے، تمہارے عہدے، تمہاری نوکریاں، یہ سب امانت ہے۔ جی، اگر ان کو پوری طرح سے ادا نہیں کرو گے تو یہ خیانت ہے۔ بعض دفعہ نوکری میں کچھ چیزوں کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو یہ خیانت ہے۔ اسی طرح کوئی آپ سے مشورہ لے لے تو مشورے اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طرح یہ بھی خیانت کی بات ہے کہ گھر کرائے پر لیا اور اب خالی نہیں کر رہے۔ اسی طرح بجلی اور پانی کا بے جا استعمال، یہ سوچ کر کرنا کہ یہ کرائے میں شامل ہے۔ کرتے ہیں لوگ ایسا؟ جی، مال مفت، دل بے رحم۔ یاد رکھیں، یہ سب خیانت کی قسمیں ہیں۔ جب تک آپ دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو مومن نہیں ہو سکتے۔ اس میں ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، کیا میں اپنے لیے جو پسند کرتی ہوں وہ دوسروں کے لیے بھی کرتی ہوں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں خیانتوں سے پاک رہنے والا بنا دے۔ آیت 116 سے لے کر چند آیتوں میں شیطان کے دو مختلف ہتھ کنڈوں کا تذکرہ ہے۔ بعض لوگوں کو اس آیت میں بھی غلطی لگتی ہے، کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، شرک تو نہیں کر رہے۔ جی، یہ بھی بات نوٹ کرنے کی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو پہلی بات ہے کہ شرک کو کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں اور خود کو مشرک نہیں سمجھتے۔ دوسری بات یہ کہ سارے ہی گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، کسی کے پاس کوئی جواز نہیں کہ میرا گناہ کیوں نہیں معاف کیا، لہٰذا میں اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا میں اپنے گناہوں کو کرتے وقت اس خوف کا شکار ہوتی ہوں کہ کل مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ان آیتوں میں ہمارے لیے بہت سارے محاسبے کے نقطے ہیں، شیطان نے جو اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیے تھے، کیا ہم اس کا حصہ تو نہیں؟ جس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک بڑا حصہ لے کر رہوں گا جو اللہ کے حکم سے زیادہ شیطان کے حکم کو مانے گا، کیا شیطان کو میں اپنا ابدی دشمن سمجھتی ہوں؟ کیا شیطانی باتوں پر میرا رویہ وہی ہوتا ہے جو دشمن کی بات کو سن کر ہوتا ہے؟ کیا شیطان مجھے آرزوؤں میں مبتلا تو نہیں کر چکا؟ کیا شیطان مجھے سیدھے راستے سے بہکا تو نہیں چکا؟ کیا شیطان کے بہکاوے پر میں جسم میں ایسی تبدیلیاں تو نہیں کرواتی جو فطرت کے خلاف ہوں؟ مثلاً بھووں کے بال نچوانا، ٹیٹوز بنانا، جسم کو گدوانا، آج کل تو کیا کچھ مشکل آ گیا، جسم میں سلیکون کے بیگز رکھوائے جاتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. یاد رکھیے، دنیا میں جہاں بھی نفاق ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ عزت ہے، جو وہ دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو پارے کے آخر میں آیت 138 سے لے کر اگلی چند آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے، اور منافقت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیسے لوگ دنیا داروں میں بھی اپنے آپ کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں اور دین والوں میں بھی اچھا رہنا چاہتے ہیں، لیکن نہ ان کو دنیا ملی نہ آخرت ملے گی. منافق لوگ دوزخ کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کی محفلوں میں نہ بیٹھو. منافق کی ایک پہچان نمازوں کی سستی ہے. ہم اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں، کیا ہم منافق ہیں یا مومن؟ اپنی نمازوں سے اندازہ لگا لیں. منافق کا دل نماز میں نہیں لگتا، اس کو ہائی لائٹ کریں. اور پارے کے آخر میں چار نکاتی پروگرام ہے نفاق سے بچنے کا. سب سے پہلا کہ پچھلی زندگی کے گناہوں سے توبہ کرو، پچھلی منافقانہ حرکتوں سے توبہ. اگلی چیز ہے اصلاح، یعنی آئندہ اپنا عمل صحیح رکھو. اور تیسری چیز ہے اللہ کا دامن تھام لو، یعنی اس کی کتاب سے جڑ جاؤ جو اللہ نے بھیجی ہے. چوتھی چیز ہے علم کی طرف آؤ، اس کو پڑھو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. پورا پارا ہمیں اللہ کی غلامی میں آنے کا سبق دیتا ہے اور اپنے اندر سے خیانتوں کو نکالنے کی دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان کرے. آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ یہ موضوع پڑھتے جاتے ہیں بندہ اپنی نظروں میں مجرم بنتا جاتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے، خلاصہ کر دیتی ہوں کہ خیانت کیا ہے؟ قول اور فعل کا تضاد. منافق کی علامات میں سے ایک بڑی علامت امانت میں خیانت. اور چونکہ نفاق کی یہ ایک علامت ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافقت کے اندر ہی خیانت آتی ہے، کیونکہ نفاق اتنی بری بیماری ہے کہ آپ اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتے. تو جب خیانت بری خیانت آئے گی تو نفاق آئے گا نا، تو خیانت کہاں اچھی ہوگی؟ تو منافق کے پاس جب امانت رکھائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. عربی زبان میں اس کو غش کہتے ہیں، دھوکہ. خیانت بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے، اس کو غلول بھی کہتے ہیں. اور مومنوں کی صفت والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، سورۃ مومنون آیت نمبر 8. مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی نگہداشت کرتے ہیں. تو مومن کی بڑی شان ہوتی ہے. اور منافق کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ خود کو ٹھیک نہیں کرتا لیکن دوسروں پہ الزام لگاتا ہے. سورۃ آل عمران 161 میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بات کہی تھی کہ وما کان لنبی ان یغل، نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کہ خیانت کرے گا تو اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا. تو نبی کے اوپر بھی لوگ شک کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑی نرمی تھی، خیر خواہی تھی. آپ کے دل میں حتیٰ کہ منافقین کے لیے بھی ڈر تھا، تو آپ کبھی کبھی ان کی حمایت کر دیتے. تو اللہ نے اس سے بھی آپ کو روک دیا جو آج ہم نے اپنے بارے میں پڑھا کہ ولا تکن للخائنین خصیما، خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے مت بن جائیے. سورۃ انفال آیت 58 میں بھی آتا ہے ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور سورت مومن آیت 19، یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، اللہ تو نگاہوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے ہمیں امانت کی تاکید کی خیانت سے بچنے کا حکم دیا. مسند احمد میں ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، یتبع المومن علی الخلال کلہا الا الخیانۃ والکذب، مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے. نہ یعنی مومن خیانت کرتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے، اور کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لالچ بھی ہو سکتا ہے، بے حیائی کے کام میں بھی کبھی اس سے ملوث دیکھا جا سکتا ہے، لیکن خیانت نہیں کرتا. غیبت بھی ہو جاتی ہے لیکن خیانت نہیں ہوتی. اور ترمذی کی روایت ابو سعید الخدری سے، التاجر الامین الصدوق، سچا اور امانت دار مسلم تاجر سوداگر کیا ہوگا؟ ما شہداء یوم القیامہ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ابو داؤد کی ایک روایت ہے سفیان بن اسعید سے، آپ نے فرمایا یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات جھوٹی بیان کرو جبکہ وہ تم کو اس میں سچا سمجھتا ہو. یا بیپرل فول کے سارے جھوٹ دیکھ لیجئے، لوگ تو آپ کو سچا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اصل میں آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کسی کا اتنا روب ہے اس انداز کے جھوٹ کو بھی آپ نے خیانت سے تعبیر کیا، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اسی طرح حضرت انس جو بہت عرصہ تک آپ کے خادم خاص رہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا خطبہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا ہو اور یہ نہ فرمایا ہو کہ لا ایمان لم لا امانت له، اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں ہے، اور جس کا کوئی ایمان نہیں اس کا بھی ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں ہے. تو بہرحال اس میں امانت میں بھروسہ کرنا ہے چیزوں کا، ہر لحاظ سے جو ہم کچھ چیزیں دیکھ بھی چکے، عہدے بھی امانت، ذمہ داریاں بھی امانت. ہمارے ہاں مختلف تصور ہیں، بہت مختصر قسم کے، محدود قسم کے. ہم سوچتے ہیں کہ مال، دولت، نقد پیسہ، زیور، اسی میں امانت ہے، جب مانگیں تو پوری دے دو. حالانکہ یہ ہیں، لیکن سب سے بڑی امانت اللہ کی امانت. اس سے اگر ہم بات کا آغاز کریں نا، کیونکہ خالق کا سب سے زیادہ حق ہے، اس نے کیا امانت رکھوائی ہے ہمارے پاس؟ سورۃ احزاب 72، ان ناردنا الامانت علی السماوات والارض، ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے جبکہ انسان نے اٹھا لیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون سی امانت تھی جو انسان نے اٹھا لی؟ اب آپ کو مجھے تو وہ وقت نہیں یاد، یہ کیا تھا؟ ہمیں اللہ کے نبی نہیں بتایا نا، تو وہ ہے دین کی امانت، اطاعت کی امانت. اور آف کورس یہ قرآن بھی ایک امانت ہے، با اختیار زندگی دی، جسم دیا کہ اس کو اچھے طرح سے استعمال کرو، یعنی آپ ول پاور کہہ سکتے ہیں، چوائس آف فریڈم جو دی، یہ سب کچھ امانت ہے. پھر اسی طرح اپنی ذات کی امانتیں بھی ہیں ہمارے پاس، زندگی امانت، جسم امانت. یہ جسم ہماری ذاتی جاگیر نہیں ہے، اللہ نے ہمارے پاس رکھوایا ہے. آنکھ، ہاتھ، کان، یہ سب کچھ امانت ہے. ساری دنیا کی دولت خرچ کر لیتے، نہ ایک آنکھ خرید سکتے تھے، نہ ایک بال پیدا کر سکتے. آج بھی نقلی بال لگتے ہیں نا، لاکھوں روپے لگا کر لوگ آرٹیفیشیل بال لگواتے ہیں جو نہ بڑھتے ہیں اور نہ ان میں وہ جان ہوتی ہے، صرف دیکھنے میں وہ آپ کے سر میں چپکے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جسم کے ایک ایک عضو کی امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، کانوں کی، آنکھوں کی، زبان کی، خیانتوں سے اللہ ہمیں بچائے. تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خیر اور عافیت کو ڈال دیں. یہاں تھوڑی سی تلاوت سنیں اور ایک اپنا محاسبہ کیجیے.